الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 175 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے رسولوں کی سرگزشتیں سنا کر ان سے استدلال کیا گیا. سیدنا موسیٰ کی پوری سرگزشت قریش کے سامنے رکھی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح تم بنی اسماعیل کی حیثیت سے اس دعوت کے مخاطب ہوئے تھو، اسی طرح کبھی بنی اسرائیل بھی ہوئے تھے. پھر عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر پیغمبر نہیں آئے، دعوت نہیں پہنچی، تو یہ چیز عذر نہیں بن جائے گی. دین کے مبادی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کر دیے ہیں، اپنی توحید کے معاملے میں اور اخلاقیات کے متعلق کوئی عذر وہاں مسموع نہیں ہوگا. تم اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو تفصیلات کے بارے میں کہہ سکتے ہو، اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پیغمبر آ جاتا ہے تو تفصیلات کے باب میں اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی اسی وقت کرتے ہیں. یہ سب واضح کرنے کے بعد اب من حیث القوم یہود کی ایک تمثیل بیان کی ہے. ان کا نام نہیں لیا اس لیے کہ اس میں لب و لہجہ بہت سخت ہے، لیکن بنی اسماعیل کو یا قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی آیتیں دی جا رہی ہیں، اللہ کا کلام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کے تم حامل بنائے جا رہے ہو، تم یہ رویہ اختیار نہ کرنا. تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا. اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ غیر معمولی شرف دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، قومی حیثیت سے اللہ کی دعوت کے علمبردار بنیں. اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں میں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، اس نے اس امت کا انتخاب کیا، اس کا استعفیٰ کیا اور اس کو ایک بڑی ذمہ داری دی جو اس کے لیے باعث فضیلت بھی ہے کہ دنیا کی قوموں میں سے اس قوم کا انتخاب کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علمبردار بن کے دنیا میں رہے. اس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں. تو ارشاد ہوا کہ اب ان کے سامنے وہ سرگزشت بھی رکھ دو کہ ہم نے تو یہ بڑا شرف دیا لیکن وہ نکل بھاگا، یعنی اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پایا، قومی حیثیت سے انحراف کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دعوت، یہ پیغام جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، یہ انسٹیٹیوشن بن جاتا، دنیا بھر میں وہی اس کے محور اور مرکز ہوتے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح کی شخصیت بھی انہی کے ہاں اس درجے قبول کی جاتی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا تک خدا کا پیغام پہنچایا جاتا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استقبال کیا جاتا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کو ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ وہ بھاگ نکلا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اس پر میں نے لکھا ہے یہ من حیث القوم یہود کی تمثیل ہے، یعنی کسی فرد کو یہاں موضوع نہیں بنایا گیا بلکہ قومی حیثیت میں ایک تمثیل پیش کی گئی ہے. آگے یہ بات قرآن نے خود واضح کر دی ہے، یعنی جیسے ہی یہ بات آگے بڑھے گی تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا. لیکن آیت میں چونکہ لفظ الذی آیا ہے، اس لیے مختلف اشخاص کی طرف توجہ ہوتی ہے. یعنی آیت چونکہ اس طرح شروع ہو رہی ہے کہ اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ، ان کی نہیں کہا، تو اس وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی ایک شخص کی، کسی فرد کی، تاریخی کسی شخصیت کی تمثیل ہے. یہ آگے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت یہود کی من حیث القوم تمثیل ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں: الذی اگرچہ اصلاً معرفہ کے لیے آتا ہے، لیکن تمثیلات میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے کوئی معین شخص ہی مراد ہو. عربی زبان کے اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں الذی لازماً کسی ایک شخص یا ایک متعین فرد کے لیے نہیں آتا. تمثیلات میں بعض اوقات ایک تصویر بنا دی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن تمثیلات میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے کوئی معین شخص ہی مراد ہو جو خارج میں بھی موجود ہو، بلکہ متکلم جس کی تمثیل پیش کرنا چاہتا ہے اس کو نگاہ میں رکھ کر اس کا ایک ایسا سراپا آراستہ کر دیتا ہے جو اس پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے. یعنی ایک تصویر بنائی جاتی ہے اور وہ تصویر ایک شخصیت پیدا کر دیتی ہے، خواہ وہ بحثیت قوم کرے یا بحثیت فرد کرے. تو یہ طریقہ قرآن مجید میں بھی اختیار کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت مثالیں انجیل میں ملتی ہیں. چونکہ پیش نظر صرف واقعے کی تصویر کشی ہوتی ہے، اس وجہ سے تقاضائے بلاغت یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکرہ کے بجائے معرفہ کے لفظوں میں ذکر کیا جائے. یعنی کوئی آدمی، کوئی قوم کے بجائے ایک متعین تصویر سامنے لائی جاتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس اسلوب سے یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ وہ تصویر اگرچہ کسی معین شخص کی تو نہیں ہے، لیکن اب ایک کردار کی حیثیت سے وہ ایک معین شخص کے طور پر سامنے آئے. اس وجہ سے تقاضائے بلاغت یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکرہ کی بجائے معرفہ کے لفظوں میں ذکر کیا جائے، تاکہ تمثیل ایک خاص شخص کی صورت میں متمثل ہو کر اس طرح سامنے آسامے کے سامنے آ جائے کہ گویا اس نے اس کی سرگزشت صرف سنی ہی نہیں، بلکہ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گویا ایک شخصیت، ایک کردار کو متمثل کر دیا جاتا ہے، اس کی پوری تصویر بنا دی جاتی ہے، تاکہ آپ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہاں یہی طریقہ اختیار کیا ہے قرآن نے. وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ ان سے نکل بھاگا. اس پر لکھا ہے، یعنی کتاب الہی کی جو تشریف و خلعت انہیں عطا فرمائی گئی تھی بنی اسرائیل کو، یہود کو، وہ انہوں نے اتار پھینکی، اور استاذ امام کے الفاظ میں بالکل ننگے الف بن کر رہ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک پیرہن دیا تھا، قوم اس پیرہن کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی رہے. وہ پیرہن ہدایت کا پیرہن تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلعت تھا، ایک انعام تھا، ایک فضیلت تھی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری بھی. لیکن انہوں نے اس کو اتار کر اپنے آپ کو بالکل برہنہ کر لیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی جس کی یہ تمثیل ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا. شیطان پیچھے لگ گیا، یہ اس سنت الہی کے مطابق ہوا جو سورہ زخرف کی آیت 36 میں بیان ہوئی ہے کہ جو خدائے رحمان کی یاد دہانی سے منہ پھیرتے ہیں ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھی بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. وَمَنْ يَعْشُ عَنِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. یہی ہوتا ہے، اس کو ایک قاعدے کی حیثیت سے سورہ زخرف میں بیان فرمایا، یہاں اسی کا اطلاق کیا ہے، اور ان لفظوں میں کیا ہے کہ مگر وہ ان سے نکل بھاگا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ شیطان کب پیچھے لگتا ہے. یعنی انسان جب اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، اللہ کی ہدایت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، جو ذمہ داری اسے دی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو گویا وہ سارے اسباب خود فراہم کر دیتا ہے اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے، کہ جس کے بعد شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اب وہ بھی اپنا کارنامہ انجام دے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے ساتھ وفاداری میں کھڑا ہو، اس کا پورا تعلق اپنے پروردگار سے ہو، وہ غلطی اور کوتاہی کے بعد اپنے ربی کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے قبر بستہ رہے، غلطیاں کوتاہیاں تو انسانوں سے ہوں گی، لیکن اگر اس کا رخ سیدھا ہے، اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر رکھا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اسی کو ملجا، اسی کو منجا سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی شیطان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اس پر سوار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ برعکس ہو تو پھر ظاہر ہے کہ شیاطین کے لیے موقع نکل آتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو فرمایا کہ وہ مَن یَشْوَن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد دہانی سے گریزاں ہو جاتا ہے، اس کو بھلا بیٹھتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے۔ یعنی جو اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق اگر وہ ان آیتوں کے سچے خیرخواہ بنتے، ان آیتوں کے حاملین بن کر رہتے، ان آیتوں سے خود بھی ہدایت پاتے اور انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا اہتمام کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ بلندی ہوتی، باطن کی بھی ظاہر کی بھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس قانون کے مطابق چاہتے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جنہیں ہم اپنی آیتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے کچھ سنن ہیں، اللہ کے کچھ قوانین ہیں جو بندوں سے متعلق اس نے بنا رکھے ہیں، جس طرح طبعی قوانین اپنا کام کرتے ہیں، وہ قوانین بھی اسی طرح اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو فضیلت عطا ہوئی، جو پیرہن پہنایا گیا، جو خلعت ان کو عطا کی گئی، اگر یہ اس کے قدر شناس ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتے۔ یعنی اس قانون کے مطابق چاہتے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جنہیں ہم اپنی آیتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر ان آیتوں کی قدر کریں گے تو ان کے ذریعے سے انہیں دنیا و دین کی سرفرازی حاصل ہوگی، دین و دنیا کی سرفرازی حاصل ہوگی، اور ان سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کے غلام ہو کر رہ جائیں گے تو انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر خواہشوں ہی کی پیروی میں لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اس کے قانون کی خلاف ورزی پر اصرار کرتے ہیں، یعنی قانون ہدایت کی، قانون ضلالت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے قانون کی، اس کے جو سنن انسان سے متعلق ہے ان کی، جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خلاف ورزی کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ انسان کی احوا، خواہشیں، تمنائیں، انسان جن کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کو انہی خواہشوں کی پیروی میں لذت حاصل ہوتی ہے، ہم انہی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، پھر وہ انہی کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاف کیجیے، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہو رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ زمین کا ہو رہا یعنی ہم تو اوپر اٹھانا چاہ رہے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اندر کی رفتوں کو دنیا میں پائے، یہاں پر بھی اللہ اسے سرفرازی دے اور قیامت میں بھی سرفرازی حاصل کرے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ اب اس کے بعد وہ تمثیل ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہو گئی، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ اس تمثیل کو حرص اور دنات کی تمثیل سمجھنا چاہیے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی زبان نکالے ہوئے حرص و دنات کی تصویر بنا رہتا ہے. انسان کے اندر جو ایک کمینہ پن پیدا ہو جاتا ہے, پستی پیدا ہو جاتی ہے, وہ پھر اسی پستی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے, اور اس کے ہاں اصل مقصود اس کی حرص, اس کا لالچ بن جاتا ہے. خواہشیں ہی اس کی رہنما ہوتی ہیں, انہی کے حوالے وہ اپنی باگ کر کے پھر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کس چیز کی تمثیل ہے؟ یہ تمثیل اس جانور کی ہے جو تم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو, اور اس کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ ان تحمل علیہ یلحس اور تترک ہو یلحس, تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے, اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے. اسے پیار کیجئے یا دتکاریے, اس کی یہ حالت کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی. یعنی دونوں حالتوں میں, ایک میں تصویر ہے اس کو دتکارنے کی, پیچھے ہٹانے کی, اور ایک میں تصویر ہے اس کو محبت سے قریب کرنے کی. اسے پیار کیجئے یا دتکاریے, اس کی یہ حالت کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی. ہم اپنی زبان میں بھی اس شخص کو جو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو, اسی رعایت سے دنیا کا کتا کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ تمثیل بیان کی ہے کہ جب اپنی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر انسانیت کے مرتبے سے گر جاؤ گے. خواہشوں کی پیروی, جبلت کی اسارت, یہ جانوروں کا کام ہے. انسان اس سے بلند ہو کر اپنا کوئی نصب العین تلاش کرتا ہے, کوئی آدرش ہے جس کے لیے زندگی بسر کرتا ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی احساس دیا ہے, اس کی تسکین کے اسباب ڈھونڈتا ہے. اس کو جو اخلاقی وجود دیا ہے, اس میں اعلیٰ ترین اخلاق کی مرتبے تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے. اس کو جو علم و عقل سے نوازا ہے, وہ اس کے حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر وہ اپنے اس فریضے کو بھول جائے, اپنی اس شخصیت کو فراموش کر دے, اپنے ان خصائص سے گریزاں ہو جائے, اور صرف جبلتوں اور خواہشوں کا پیرو ہو, تو پھر اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے, اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے. اب دیکھیے اس کو کھول دیا. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. یعنی یہ گویا مثال کسی معین شخص کی نہیں, بلکہ ایک قوم کی, ایک گروہ کی مثال ہے. تو فرمایا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون, سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں. سا مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا, کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون, اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ کس قوم کی تمثیل ہے, اور یہ خود بتا دیا کہ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بڑی ہی بری تمثیل ہے. یعنی گویا بلندی کو جب انہوں نے چھوڑ دیا اور پستی کو اختیار کر لیا, اور اتنا بڑا شرف پانے کے بعد کہ دنیا کی قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا اپنے لیے انتخاب کر لیا, استفاء کر لیا, پیغمبری کے منصب پر اسے فائز کر دیا, نبوت اس کے لیے خاص کر دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بتدریج نبوت ذریت آدم ہی میں رہی, ذریت ابراہیم ہی میں رہی ہے. یعنی پہلے بنی اسرائیل میں, اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آئے ہیں. پھر دنیا بھر کے لیے گویا ہدایت, اور دنیا بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت, اور جس کو قرآن مجید اتمام نعمت کہتا ہے, وہ سب ایک ہی ذریعے سے ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ذریت ابراہیم. اتنا بڑا شرف, اتنی بڑی فضیلت, لیکن اس کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا. اور حق کیا ادا کرتے, اس کے برعکس اپنی خواہشوں کے اسیر ہو کر رہ گئے. کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی. اس پر میں نے لکھا ہے, اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمثیل کسی خاص شخص کی تمثیل نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے اللہ کی آیتوں سے بہرا یاب ہونے کے بعد انہیں جھٹلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنی آیتیں دیں، پیغمبروں کو صحائف دیے، پیغمبروں کو قوموں کی طرف بھیجا، وہاں فرد کا انتخاب ہوتا رہا، یہاں یہ عنایت ایک پوری قوم پر ہوئی، اس کو تیار کرنے کے لیے پے در پے ان کے آبا کو نبوت دی گئی، یعنی سیدنا ابراہیم، پھر ان کے بعد سیدنا یعقوب، پھر ان کے بعد آگے اسحاق، یعقوب، یوسف، گویا پے در پے، تاکہ ایک نئی قوم پیدا ہو۔ یہ جو پیغمبر جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، یہ کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ گویا ذریت ابراہیم کے پیغمبر ہیں، کہ ذریت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا کر اپنے ان آبا کے ذریعے سے تیار ہو جائے اس بڑے منصب کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی اولاد، یہ ابراہیم کی اولاد، یہ اسحاق کی اولاد، یہ یعقوب کی اولاد، یہ یوسف کی اولاد، جس کی بہت سی نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا شروع کیا کم و بیش 500 سال میں، تو اس میں پھر یہ اس قابل ہو گئے کہ اب ان کی طرف سیدنا موسیٰ کی بعثت ہو اور یہ اس منصب پر فائز کیے جائیں۔ تو یہ پوری تاریخ پیچھے سنائی جا چکی ہے، یہاں مثال دی اس بات کی کہ اللہ نے اس قوم کو اپنی آیتوں سے بہرا یاب کیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہو سکتے ہیں، یعنی اس موقع کے اوپر گویا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمثیل میں لب و لہجہ بہت سخت ہے، تو اس کو حجاب میں رہنے دیا، لیکن ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ہم الخاسرون۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ یہ جو بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ اپنے قانون کے مطابق، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت، یہ ضلالت، یہ گمراہی، یہ ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک سنت الہی ہے جس کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار یہ بیان کر دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے ہر جگہ اس کو مقدر سمجھنا چاہیے، مان کر آیت کو جاننا چاہیے، اسی کو یہاں واضح کیا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ہم الخاسرون۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور قریش کے لیے تحدید و وعید ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہدایت ملنی ہے، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے انسانوں کو۔ تو چونکہ یہ قانون طے ہو چکا ہے، یہ قاعدہ بن چکا ہے، تو اس لیے اب آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اس خواہش میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کی تمناؤں کے مطابق آپ کی قوم ایمان لے آئے گی، نہیں، اللہ کا قانون جو تقاضا کرے گا اسی کے مطابق ہدایت ملے گی، اور اللہ کا قانون جو تقاضا کرے گا اسی کے مطابق یہ گمراہی کے حوالے ہوں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور قریش کے لیے تحدید و وعید ہے، یعنی ان کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید نوعیت کی تحدید ہے کہ خدا کے بندو، اتنے بڑے شرف سے اب تمہیں ممتاز کیا جا رہا ہے، دنیا کے لیے اب تم قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار بنائے جا رہے ہو، تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلی قوم، تمہارے ہی باپ کی اولاد، اس میں خائن ثابت ہوئی ہے تو تم کم سے کم اس امانت کا حق ادا کرو. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت, ضلالت یعنی گمراہی, مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں خدا کا ایک قانون ہے. اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں. یہ ہے وہ قانون. اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں, اور جو خواہشوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ گمراہی کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں. یعنی جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے ہدایت اور ضلالت میں, ہدایت اور گمراہی میں جو چیز فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے تیار ہے, اعلیٰ آدرشوں کے لیے جینے کا حوصلہ رکھتا ہے, کسی بڑے نسبلین کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, یا خواہشوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تو دیکھیے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید نے یہاں واضح کر دیا. اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں, اور جو خواہشوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ گمراہی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیے جاتے ہیں, انہیں کبھی راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے ہر شخص پر واضح ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی قانون کے مطابق ہو رہا ہے. یعنی یہ قانون سائنس کے قوانین کی طرح ہے. کسی حق کے سچے طالب کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت سے محروم نہیں کرتے. اور جب آدمی خود رکاوٹیں پیدا کر لیتا ہے, یعنی کبھی اپنے تعصبات کی رکاوٹیں, کبھی اپنے آبا کی رکاوٹیں, کبھی اپنے جذبات کی رکاوٹیں, کبھی جس پس منظر سے وہ اٹھا ہوتا ہے اس کی رکاوٹیں, یہ رکاوٹیں, یہ معانے اگر انسان دور کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے سچائی کے پیچھے جانا ہے, میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں بالکل تنہا رہ جاؤں, اور جیسے کہ استاذ امام کہا کرتے تھے کہ میرا سایہ بھی میرا ساتھ نہ دے, تو میں حق کا طالب بن کے رہوں گا, میں سچائی کو جانوں گا اور ہر حال میں جانوں گا. یہ میرے لیے کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہوگی کہ ہزاروں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کروڑوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اربوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اپنے رب سے ہدایت کی طلب کرنی ہے اور اسی کے لیے دست بدعا رہنا ہے, اور جو میرے بس میں ہے میں اس ہدایت کو پانے کے لیے کروں گا. بس یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے حوالے کرتے ہیں. یہ اس کے قانون کے خلاف ہے, اور یہ قانون بالکل اٹل ہے, دو اور دو چار کی طرح ہے. ہاں, خطائیں اس کے بعد بھی ہوتی ہیں, وہ علم میں بھی ہوتی ہیں, وہ عمل میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ انسان کے راستے کی نہ دنیا میں رکاوٹ بنتی ہیں نہ آخرت میں بنے گی. وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ بحثیت مجموعی انسان کے رویے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوچ لیا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اپنی قوم سے کیسے الگ ہوں گا, میں اپنے تعصبات کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا, یہ بڑے بڑے لوگ جو میری تاریخ میں ہیں اور میرے آبا ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اسیر بنا دیتی ہیں. ان سے بالا تر ہو کر علم کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, اور وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بالکل متعین ہے. یعنی میرے باطن کی گواہی, میری فطرت کی گواہی, اس کے بعد میرا مشاہدہ, میرا تجربہ, مشاہدے اور تجربے سے جو حقائق واضح ہوتے ہیں ان سے استنباط, استدلال, اور پھر اللہ کی کتاب. اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے انہی علم کے ذرائع کی بنیاد پر تمام آراء قائم کرنی ہے اور ہر چیز کا تجزیہ اسی بنیاد پر کرنا ہے, خواہ میں براہ راست یہ کام کروں, خواہ میں کسی شخص, کسی صاحب علم کی رائے کی ترجیح قائم کروں, مجھے کرنا یہی کام ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. یہ قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے. تو اب یہ بات واضح کر دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یعنی پھر وہی نامراد ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون، پیچھے ایک بڑی سخت مثال دی تھی، اب اس پہ استدلال کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ ایک قوم کے رویے کو کیوں ایک جانور سے تشبیہ دی گئی، یہ ایک سخت بات تھی، تو دلیل دی ہے کہ انسان اپنے طرز عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو انسان کہلانے کا مستحق بناتا ہے۔ فرمایا یہ متنبع ہو جائے، یعنی قریش جو مخاطب ہے سورہ کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے جس کے سامنے یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ متنبع ہو جائیں جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا۔ یہ بہت سخت بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سخت غصے اور تحدید کا جملہ ہے، یعنی سورہ آگے بڑھ رہی ہے، استدلال کیا جا رہا ہے، سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں، تاریخ سامنے رکھی جا رہی ہے، فطرت کے حقائق کھولے جا رہے ہیں، مخاطبین ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ لپک پڑے، جیسے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ صالحین کی آنکھوں سے اس قرآن کو سن کر آنسو بہ نکلتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے اس رویے اور اس سخت دلی پر اب تحدید آخری درجے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ سخت غصے اور تحدید کا جملہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا جو رویہ اختیار کیا ہے، مہلت دی گئی، اللہ نے زمین پر بھیجا ایک بہت بڑے نتیجے کے لیے، ابدی زندگی، یعنی اس کائنات کا پروردگار ہمیشہ سے ہے، بشارت دی گئی کہ تم ایک ایسی مخلوق ہو جو ہمیشہ رہے گی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو یہ سب دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا، یہ گویا تحدید اس پہلو سے ہے، چنانچہ آگے وضاحت کر دی ہے کہ وہ کیوں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یعنی آگے بتایا ہے کہ وہ کیسے اس قانون کی زد میں آئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ حقائق کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے انہیں دی تھیں، ان سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ پیدا ہوں، زندگی گزارے اور جہنم رسید ہو جائے۔ تو یہ اصل میں نتیجے کے لحاظ سے بات کو بیان کیا ہے، جیسے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں غصے میں آئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تم شہر شہر آوارہ گردی کرتے پھرو، یہ گویا اپنی طرف سے سخت غصے، سخت مایوسی، سخت تحدید کا انداز ہوتا ہے، وہی قرآن نے یہاں اختیار کیا۔ یہ متنبع ہو جائیں جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں؟ ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہ، بہت ہی خوبصورت استدلال ہے، دل دیا ہے میں نے، ایسا نہیں ہے کہ سینے دل سے خالی ہیں، دماغ سے خالی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، لا یفقہون بہا، جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، میں نے اندھا نہیں پیدا کیا، بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں حقائق کا لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں، تو یہ گویا وہ سب صلاحیتیں ہیں جو میں نے دی ہیں، انہی صلاحیتوں کا نام انسان ہے۔ یہاں ظاہر ہے دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا، سننے سے مراد کیا ہے؟ عبرت کے کان سے سننا، اور سوچنے سے کیا مراد ہے؟ کہ حقائق کو صحیح ترتیب سے رکھ کر مشاہدے سے، تجربے سے صحیح نتائج اخذ کرنا، وہ نہیں کرتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے، یعنی یہ وہ دیکھنا نہیں ہے کہ جیسے میں دنیا کی اشیاء کو دیکھتا ہوں یا خارج کو دیکھتا ہوں، یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا، تین الفاظ استعمال کیے نا، لا یفقہون بہا، لا یبصرون اور لا یسمعون، یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے ہے، ورنہ مطلوبات بطن و فرج کے لیے تو وہ ہر چیز کو خوب سمجھتے، دیکھتے اور سنتے. یعنی جو خواہشیں ہیں، یعنی انسان کی یہ دنیوی زندگی میں اس کی جو جبلتوں کے تقاضے ہیں، ان کے لیے خوب دیکھتے، خوب سنتے اور خوب سمجھتے ہیں. اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ایسے ایسے حقائق دریافت کرتے ہیں. لیکن یہ سب صلاحیتیں دی تو اس لیے گئی تھیں کہ ان سے حق کی معرفت ہو، ان سے خدا کی پہچان ہو، ان سے عقبہ کی راہ نظر آئے، لیکن یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی ہو جاتی. تو ارشاد فرمایا کہ پیچھے ہم نے جو مثال دی ہے، سمجھو اس کو. اولئک کالانام، اب بتاؤ کہ اگر نہ آنکھیں بصیرت کی نگاہ رکھیں، نہ کان کسی چیز سے، کسی آواز سے، کسی صدا سے، کسی نوا سے، کسی پیغمبر کی بات سے عبرت حاصل کریں، اور نہ تمہارے دل کسی سمجھنے کے لیے تیار ہوں کسی چیز کو، نہ دماغ سوچنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے بعد پھر کیا محض اس سراپا کو دیکھ کر کہا جائے کہ تم انسان ہو؟ فرمایا کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں. اولئک کالانام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم ادل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک ہم الغافلون، وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں، یعنی اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، کائنات کے حقائق سے، اس کائنات کے پیچھے کار فرما علم اور حکمت سے، اس کی معنویت سے، ہر چیز سے غافل ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں، چوپایوں کی مانند اس وجہ سے ہیں کہ جس طرح چوپایوں کی طلب و جستجو بس اپنے پیٹ اور تن کی مطلوبات ہی تک محدود ہوتی ہے، یعنی یہ جسم آرام چاہتا ہے، جسم کھانا چاہتا ہے، یہ پینا چاہتا ہے، یہ اپنے لیے آسائشیں چاہتا ہے، بس یہ مطلوبات ہیں جو ان کا اصلی ہدف ہوتے ہیں. اسی طرح ان کی تگودو بھی اپنی مادی ضروریات و خواہشات ہی تک محدود ہے، اور چوپایوں سے زیادہ بے عقل اس وجہ سے ہے کہ چوپائے بہرحال اپنی جبلت کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. لیکن انسان کی فطرت کے اندر قدرت نے جو اعلیٰ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان سے نہ صرف یہ کہ وہ حقیقی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ بسا اوقات اس سے ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں جو ایک بیل یا ایک گدے سے بھی کبھی صادر نہیں ہوتی. مثلاً انسان ہو کر اتنا بے عقل اور کج فہم بن جاتا ہے کہ درختوں، پتھروں اور جانوروں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک گدا یا بیل ایسی بے عقلی کبھی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اصلی اور حقیقی بے خبر ہیں، اس لیے کہ یہ بے خبری چوپایوں میں بھی نہیں ہے، یہ غفلت چوپایوں میں بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت، یہ بے خبری، یہ بے پرواہی، یہ حقائق سے بے اعتنائی، یہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت جو اس نے انسان کو دی ہے، یعنی ایک صالح فطرت جس پر اسے پیدا کیا ہے، وہ نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نہ اس فطرت کے جو مطلوبات پھر اس کے علم میں، اس کی عقل میں، اس کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور بدرجہ آخر جب اللہ کے پیغمبر آ کر دل کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، جب حقائق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو ایک طرف رہا، ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو ہدف متعین بنا لیتا ہے، ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیتا ہے، ان کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے، تو پھر غفلت کا نتیجہ اس سرکشی کی صورت میں نکلتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں یہ چیز پیدا ہو جائے، تو پھر کیسے توقع کرتے ہو کہ اس کو انسان کہا جائے یا انسان مانا جائے؟ انسان تو نام ہے عقل کا، بصیرت کا، عبرت کا، استدلال کا. انسان کیا اس چیز کا نام ہے کہ اپنی جبلتوں کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتا رہے؟ یہ تو گدے بھی کرتے ہیں اور دوسرے جانور بھی کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.